بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح معروف منشی عبدالحق صاحب قصوری، طالب علم بی اے کلاس لاہور نے، جو عرصہ 3 سال سے عیسائی تھے. الحکم اور حضرت اقدس علیہ السلام کی بعض تحریروں کو پڑھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا تھا کہ وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو عملی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس پر حضرت خلیفۃ اللہ نے ان کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ کم از کم 2 مہینے تک یہاں قادیان میں آ کر رہیں. چنانچہ انہوں نے دارالامان کا قصد کیا. 22 دسمبر 1901 کو بعد دوپہر یہاں پہنچے. حضرت جری اللہ فیح الانبیاء علیہ السلام والسلام کے آداء کی طبیعت بوجہ کثرت کار، جو آج کل حضور رات کے بہت بڑے حصے تک اس میں مصروف رہتے تھے، کیونکہ ایک طرف میگزین کے لیے مضمون ترجمے کے واسطے دینا تھا، دوسری طرف المنار کے لیے موعودہ رسالہ لکھ رہے تھے، پھر قریباً 200 سے زائد عظیم الشان نشانوں اور پیشگوئیوں کے نقشے کی ترتیب کے لیے ان پیشگوئیوں اور نشانوں کو مرتب اور جمع کر رہے تھے، 2-3 روز سے ناساز تھی. مگر مہمانوں اور اس نووارد حق جو مہمان کے لیے آج آپ نے سیر کو تشریف لے جانے کا ارشاد فرمایا. چنانچہ 9 بجے کے قریب آپ باہر تشریف لے چلے. باہر نکلتے ہی منشی عبدالحق صاحب عیسائی کو حضور کے سامنے پیش کر دیا گیا. حضرت اقدس، آپ کو عیسائی ہوئے کتنا عرصہ گزرا اور کیا اسباب پیش آئے تھے جو آپ عیسائی ہو گئے؟ منشی عبدالحق، مجھے عیسائی ہوئے اس دسمبر میں 3 سال ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعض عیسائی میرے دوست تھے اور ان سے میل ملاقات رہتی تھی، اور فیروزپور میں پادری نیوٹن صاحب تھے، وہ بھی بڑی مہربانی سے پیش آتے تھے. یہی اسباب میرے عیسائی ہونے کے ابتدا میں پیدا ہوئے تھے. حضرت اقدس، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ 2 مہینے کے واسطے یہاں آ گئے. بظاہر یہ بات آپ کی حق جوئی کی نشانی ہے. منشی عبدالحق، جناب میں کالج سے نام کٹوا کر آیا ہوں، رخصت نہیں ملتی تھی. حضرت اقدس، یہ تو اور بھی ہمت کا کام ہے. میرے نزدیک بہتر اور مناسب طریق جو آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے اب یہ ہے کہ آپ ان اعتراضات کو جو اسلام پر رکھتے ہیں اور اہم ہیں سلسلہ وار لکھ لیں اور ایک ایک کر کے پیش کریں. ہم انشاءاللہ تعالی جواب دیتے رہیں گے، اور جس جواب سے آپ کی تسلی نہ ہو اسے آپ بار بار پوچھ لیں اور صاف صاف کہہ دیں کہ اس سے مجھے اطمینان نہیں ہوا. مگر ان اعتراضوں میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ وہ ایسے ہوں کہ کتب سابقہ میں اس قسم کے اعتراضوں کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ تضیع اوقات ہی ہوگا. جب آپ اعتراض کر چکیں گے پھر ہم آپ کو اسلام کی خوبیاں بتائیں گے، کیونکہ یہ 2 ہی کام ہیں، ایک آپ کریں اور ہمیں مدد دیں، دوسرا ہم خود کریں گے. تبدیلی مذہب کے 2 باعث ہوتے ہیں. سب سے بڑا باعث وہ جزیات ہوتی ہیں جن کو غلط فہمی اور غلط بیانی سے کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے، اور اصول مذہب کو اس کے مقابلہ میں بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے. جیسے مثلا اسلام کی بابت جب عیسائی لوگ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اسلامی جنگوں پر کلام کرنے لگتے ہیں، حالانکہ خود ان کے گھر میں یشوع اور موسیٰ کے جنگوں کے نظیرے موجود ہیں، اور جب وہ اسلامی جنگوں سے کہیں بڑھ کر مورد اعتراض ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی جنگ تھے اور ان میں وہ شدت اور سخت گیری ہرگز نہ تھی جو موسیٰ اور یشوع کے جنگوں میں پائی جاتی ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ موسیٰ اور یشوع کی لڑائیاں عذاب الہی کے رنگ میں تھیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جنگوں کو کیوں عذاب الہی کی صورت میں تسلیم نہیں کرتے؟ موسوی جنگوں کو کیا ترجیح ہے؟ بلکہ ان اسلامی جنگوں میں تو موسی لڑائیوں کے مقابلے میں بڑی بڑی رعایتیں دی گئی ہیں. اصل بات یہی ہے کہ چونکہ وہ لوگ نوامی سے الہیہ سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کے مقابلے میں بہت بڑا رحم فرمایا، کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے. پھر اسلامی جنگوں میں موسیٰ جنگوں کے مقابلے میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکے والوں نے برابر 13 سال تک خطرناک ایزائیں اور تکلیفیں دیں، اور طرح طرح کے دکھ ان ظالموں نے دیے، چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور بعض برے برے عذابوں سے مارے گئے. چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ بیچاری عورتوں کو شرمناک سخت شرمناک ایزاؤں کے ساتھ مار دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مختلف جہاد میں دوڑا دیا اور اس بیچاری کو چیر ڈالا. اس قسم کی اظہار آسانیوں اور تکلیفوں کو برابر 13 سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا، اس پر بھی انہوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا، اور آخرکار خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا گیا. اور جب آپ نے خدا تعالیٰ سے ان کی شرارت کی اطلاع پا کر مکے سے مدینہ کو ہجرت کی، پھر بھی انہوں نے تعاقب کیا، اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینے پر چڑھ کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حملے کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں اور شوقیوں کے پاداش میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو عذاب الہی سے ہلاک کیے جائیں گے، وہ پورا ہوا. خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی یہ وجہ صاف لکھی ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، سورہ الحج آیت 40-41. یعنی ان لوگوں کو مقابلہ کی اجازت دی گئی جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی، اس لیے اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم ہوا، اور خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے. یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکالے گئے، ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے، ممکن نہیں کہ موسوی یا یسوعی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے. موسوی لڑائیوں میں لاکھوں بے گناہ بچوں کا مارا جانا، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کا جلا کر خاک سیاہ کر دینا تورات سے ثابت ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوصفے کے ان شریروں سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دیکھی تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں. پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے، اور کھیتوں اور سمردار درختوں کو نہ جلانے، اور عبادت گاہوں کے مسوار نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا. اب مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کس کا پلہ بھاری ہے. غرض یہ بےہودہ اعتراض ہے. اگر انسان مقابلہ کر کے خود حق پا سکتا ہے، کیا موسیٰ کے زمانے میں اور خدا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اور؟ اسرائیلی نبیوں کے زمانے میں جیسے شریر اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے، اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں بھی ہاتھ سے نکل گئے تھے. بس اسی خدا نے جو رعوف و رحیم بھی ہے، پھر شریروں کے لیے اس میں غضب بھی ہے، ان کو ان جنگوں کے ذریعے جو خود انہوں نے ہی پیدا کی تھیں سزا دی. لوط کی قوم سے کیا سلوک ہوا؟ نوح کے مخالفوں کا کیا انجام ہوا؟ پھر مکے والوں کو اگر اس رنگ میں سزا دی تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا کوئی عذاب مخصوص ہے کہ تعاون ہی ہو یا پتھر برسائے جائیں؟ خدا جس طرح چاہے عذاب دے دے. سنت قدیمہ اسی طرح پر جاری ہے، اگر کوئی ناقبت اندیش اعتراض کرے تو اسے موسیٰ کا زمانہ اور جنگوں پر اعتراض کا موقع مل سکتا ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی رعایت روا نہیں رکھی گئی، نبی کریم کے زمانے پر اعتراض نہیں ہو سکتا. آج کل عقل کا زمانہ ہے اور اب یہ اعتراض کوئی وقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب کوئی مذہب سے الگ ہو کر دیکھے گا تو اسے صاف نظر آ جائے گا کہ اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک دفاعی رنگ مقصود ہے اور ہر قسم کی رعایتیں رکھی گئی ہیں جو موسیٰ اور یسوع کی لڑائیوں میں نہیں ہیں. ایک آریہ کی کتاب میری نظر سے گزری اس نے موسوی لڑائیوں پر بڑے بڑے اعتراض کیے ہیں، مگر اسلامی جنگوں پر اسے کوئی موقع نہیں ملا۔ مجھ سے جب کوئی آریہ یا ہندو اسلامی جنگوں کے نسبت دریافت کرتا ہے تو اسے میں نرمی اور ملاطفت سے یہی سمجھاتا ہوں کہ جو مارے گئے وہ اپنی ہی تلوار سے مارے گئے۔ جب ان کے مظالم کی انتہا ہو گئی تو آخر ان کو سزا دی گئی اور ان کے حملوں کو روکا گیا۔ مجھے پادریوں کے سمجھانے اور ان سے سمجھنے والوں پر سخت افسوس ہے کہ وہ اپنے گھر میں موسیٰ کی لڑائیوں پر تو غور نہیں کرتے اور اسلامی جنگوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھنے والے اپنی سادہ لوحی سے اسے مان بھی لیتے ہیں۔ اگر غور کیا جاوے تو موسوی جنگوں کا اعتراض حضرت مسیح پر بھی آتا ہے، کیونکہ وہ تورات کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ کو خدا کا نبی تسلیم کرتے تھے۔ اگر وہ ان جنگوں اور ان بچوں اور عورتوں کے قتل پر راضی نہ تھے تو انہوں نے اسے کیوں مانا؟ گویا وہ لڑائیاں خود مسیح نے کی اور ان بچوں اور عورتوں کو خود مسیح نے قتل کیا۔ دراصل یہ ہے کہ خود مسیح علیہ السلام کو لڑائیوں کا موقع ہی نہیں ملا، ورنہ وہ کم نہ تھے۔ انہوں نے تو اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ کپڑے بیچ کر تلواریں خریدیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ اگر قرآن شریف ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ان نبیوں پر سے امان اٹھ جاتی۔ قرآن شریف کا احسان ہے تمام نبیوں پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ انہوں نے آ کر ان سب کو اس الزام سے بری کر دکھایا۔ قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی سے تعرض نہ کرو، جنہوں نے سبقت نہیں کی ان سے احسان کرو، اور ابتدا کرنے والوں اور ظالموں کے مقابلے میں بھی دفاع کا لحاظ رکھو، حد سے نہ بڑھو۔ اسلام کی ابتدا میں ایسی مشکلات درپیش تھیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی، ایک کہ مسلمان ہونے پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے تھے اور ہزاروں فتنے بپا ہوتے تھے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ بس امن عامہ کے قیام کے لیے مقابلہ کرنا پڑا۔ اگر ہندو اس پہ اعتراض کرتے تو کچھ تعجب اور افسوس کی جانا تھی، مگر خود جن کے گھر میں اس سے بڑھ کر اعتراض آتا ہے ان کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب اور افسوس ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے اس قسم کے اعتراض کرنے میں بڑا ظلم کیا ہے، کیا ان میں ایسا ہی ایمان ہے؟ پھر من جملہ اور جزیات کے غلامی کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے، اور جو اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اس قسم کے جزیات کو یہ لوگ محل اعتراض کرا کر ناواقف لوگ اور آزاد طبع نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس آپ کو مناسب ہے کہ آپ اعتراض کرتے وقت اس امر کا بھاری لحاظ رکھیں کہ اسے گناہ اور محل اعتراض ٹھہرائیں جو خدا نے گناہ قرار دیا ہو، نہ وہ جو کہ پادری تجویز کریں۔ میں 16-17 سال کی عمر سے ان سے ملتا تھا، مگر اس نور کی وجہ سے جو خدا نے مجھے دیا تھا میں ہمیشہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اسی طرح پر تعدد ازدواج کے مسئلے پر اعتراض کر دیتے ہیں، مگر مجھے سخت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان نادانوں نے یہ اعتراض کرتے وقت اس بات پر ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ اس کا اثر خود ان کے خداوند پر کیا پڑتا ہے۔ مجھے سخت رنج آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پادریوں کے اس اعتراض نے حضرت عیسیٰ پر سخت حملہ کیا ہے، کیونکہ جس کے گھر میں حضرت مریم گئی تھی اس کے پہلے بیوی تھی، پھر یہ اولاد کیسی قرار دی جائے گی؟ الہوازین جبکہ مریم نے اور اس کی ماں نے یہ عہد خدا کے حضور کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح نہ کروں گی، پھر وہ کیا آفت اور مشکل پیش آئی تھی جو نکاح کر دیا۔ بہتر ہوتا کہ روح القدس کا بچہ مقدس ہیکل میں ہی جنتی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں نگاہ نہیں کی، ورنہ اس قوم کا فرض تھا کہ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے والے یہی ہوتے، کیونکہ ان کے ہاں نظائر موجود تھے۔ مگر جیسے اس وقت کو انہوں نے کھو دیا، آج بھی یہ مسیح موت کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ ایریا کا قصہ ان میں موجود ہے اور اسی پر مسیح کی صداقت کا سارا معیار ہے۔ اگر مسیح واقعی مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیوں پھونک مار کر ایلیا کو زندہ نہ کر دیا؟ یہود ابتلاء سے بچ جاتے اور خود مسیح کو بھی उन तकालीफ और मुश्किलात का सामना ना होता जो एलिया की तावील से पेश आई। एक यहूदी की किताब मेरे पास मौजूद है, वह इसमें साफ लिखता है कि अगर खुदा ताला हमसे मसीह के इनकार का सवाल करेगा तो हम मलाकी नबी की किताब सामने रख देंगे कि क्या इसमें नहीं लिखा कि मसीह से पहले एलिया आएगा। इसमें यह कहां है कि यूहन्ना आएगा। इस पर उसने बड़ी बहस की है और फिर लोगों के सामने अपील करता है कि बताओ हम सच्चे हैं या नहीं। अलगर्ज इस किस्म के जुजियात को ये लोग बदनुमा सूरत में पेश करके धोखा देते हैं। आप अपने इतराजों के इंतखाम में इन उमूर को मद्देनजर रखें जो मैंने आपको बता दिए हैं। दीन का मामला बहुत बड़ा अहम और नाजुक मामला है, इसमें बहुत बड़ी फिक्र और गौर की जरूरत है। इसमें वो पहलू इख्तियार करना चाहिए जो मुश्तरक उम्मत का है। ये बात हमेशा याद रखें कि काबिल है कि कोई ऐसी बात काबिल तस्लीम नहीं हो सकती जिसके नजायर मौजूद ना हो। मसलन एक शख्स का एक संदूक में 1000 रुपया रखा था और वो जादू के जरिए हवा होकर उड़ गया तो उसे कौन मानेगा। इसी तरह पर ईसाइयों के मोतकदात का हाल है। आप अपने इतराज मुरतब करके पेश करें और इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। मुंशी अब्दुल हक साहब, अगर आप तसलीस और कफारा को तोड़कर दिखा देंगे तो मैं शायद और कुछ ना पूछूंगा। हजरत मसीह माऊद, तसलीस और कफारे की तरदीद के दलाइल तो हम इंशाल्लाह इतने बयान करेंगे कि जो उनके इब्ताल के लिए काफी से बढ़कर होंगे, मगर मेरी राय में जो तरतीब मैंने आपको इशारा की है इस पर चलने से बहुत बड़ा फायदा होगा। इस वक्त मैं गलत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मुख्तसर और इशारे के तौर पर इतना कहना जरूरी समझता हूं कि इस वक्त 3 कौमें यहूद, मुसलमान और ईसाई मौजूद हैं। इनमें से यहूद और मुसलमान बिल इत्तिफाक तौहीद पर ईमान लाते हैं, लेकिन ईसाई तसलीस के कायल हैं। अब हम ईसाइयों से पूछते हैं कि अगर वाकई तसलीस की तालीम हक थी और नजात का यही असल जरिया था तो फिर क्या अंधेर मचा हुआ है कि तौरात में इस तालीम का कोई निशान नहीं मिलता। यहूदियों के इजहार लेकर देखो, इसके सिवा एक और अमल काबिल गौर है कि यहूदियों के मुख्तलिफ फिरके हैं और बहुत सी बातों में उनमें बाहम इख्तलाफ है, लेकिन तौहीद के इकरार में जरा भी इख्तलाफ नहीं। अगर तसलीस वाकई मदार नजात थी तो क्या सारे के सारे फिरके ही इसको फरामोश कर देते और एक आध फिरका भी इस पर कायम न रहता। क्या यह ताज्जुब खेज अमर ना होगा कि एक अजीम शान कौम जिसमें हजारों हजार फाजिल हर जमाने में मौजूद रहे और बराबर मसीह अलैहिस्सलाम के वक्त तक जिनमें नबी आते रहे, उनको ऐसी तारीख से बिल्कुल बेखबरी हो जावे जो मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत उन्हें मिली हो और मदार नजात भी वही हो। ये बिल्कुल खिलाफ क्यास और बेहूदा बात है। इससे साफ मालूम होता है कि तसलीस का अकीदा कुछ तराशीदा अकीदा है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह हक के खिलाफ है। बस यहूदियों में तौहीद पर इत्तेफाक होना और तखलीस पर किसी एक वही एक का भी कायम ना होना सरी दलील तम्र की है कि यह बातिल है। हालांकि खुद ईसाइयों के मुख्तलिफ फिरकों में भी तखलीस के मुतालिक हमेशा से इख्तलाफ चलाता है और यूनिटेरियन फिरका अब तक मौजूद है। मैंने एक यहूदी से दरियाफ्त किया था कि तौरात में कहीं तखलीस का भी जिक्र है और या तुम्हारे तामल में कहीं उसका भी पता लगता है। उसने साफ इकरार किया कि हरगिज नहीं, हमारी तौहीद वही है जो कुरान मजीद में है और कोई फिरका हमारा तसलीस पर कायल नहीं। उसने ये कहा कि अगर तसलीस पर मदार नजात होता तो हमें जो तौरात के हुक्मों को चौखटों और आस्तीनों पर लिखने का हुक्म था, कहीं तसलीस के लिखने का भी होता। फिर दूसरी दलील इसकी इब्ताल पर यह है कि बातनी शरीयत में उसके लिए कोई नमूना नहीं है। बातनी शरीयत बजाय खुद तौहीद चाहती है। पादरी फंडर साहब ने अपनी किताबों में इतराफ कर लिया है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे जजीरे में रहता हो जहां तफलीस नहीं पहुंची, इससे तौहीद ही का मुतालबा होगा न कि तसलीस का। बस इससे साफ मालूम होता है कि बातनी शरीयत तौहीद को चाहती है न तफलीस को, क्योंकि तसलीस अगर फितरत में होती तो सवाल उसका होना चाहिए था। फिर तीसरी दलील इसके ताल पर यह है कि जिस कदर अनाथिर खुदा ताला ने बनाए हैं वो सब कुर्वी हैं। पानी का कतरा देखो, اجرام سماوی کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ اس لیے کہ قربیت میں ایک وحدت ہوتی ہے. پس اگر خدا میں تثلیث تھی تو چاہیے تھا کہ مثلث نما کیا ہوتی. ان سب باتوں کے علاوہ بار ثبوت مدعی کے ذمے ہے جو تثلیث کا قائل ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے دلائل دے. ہم جو کچھ توحید کے متعلق یہودیوں کا تعامل باوجود اختلاف فرقوں کے اور باطنی شریعت میں اس کا اثر ہونا اور قانون قدرت میں ان کے نظیر کا ملنا بتاتے ہیں، اس پر غور کرنے کے بعد اگر کوئی تقویٰ سے کام لے تو وہ سمجھ لے گا کہ تثلیث پر جس قدر زور دیا گیا ہے وہ صریح ظلم ہے.
انسان کے فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ کبھی غیر تسلی کی راہ اختیار نہیں کرتا، اس لیے پگڈنڈیوں کے بجائے شاہراہ پر چلنے والے سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس پر چلنے والوں کے لیے کسی قسم کا خوف و خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس راہ کی شہادت قوی ہوتی ہے. بس جب دنیا میں یہ ایک روز مشاہدہ میں آئی بات ہے، پھر آخرت کی راہ قبول کرنے میں انسان کیوں غیر تسلی کی راہ اختیار کرے جس کے لیے کوئی کافی اور معتبر اور سب سے بڑھ کر زندہ شہادت نہ ہو. اس وقت دنیا میں ہزاروں راہیں نکالی گئی ہیں، مگر سعید اور مبارک وہی ہے جو دنیا کے لالچوں کو چھوڑ کر ماس خدا کے لیے فقر و فاقہ اختیار کر کے خدائی راہ پر چلنے کی تلاش میں نکلے، اور جو خلوص نیت سے اسے ڈھونڈتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے. عیسائی مذہب کے استحصال کے لیے ہمارے پاس تو ایک دریا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تلیس ٹوٹ جاوے اور وہ بت جو صلیب کا بنایا گیا ہے گر پڑے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے مبعوث نہ بھی فرماتا تب بھی زمانے نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیے تھے کہ عیسائیت کا پول کھل جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی غیرت اور جلال کے یہ سری خلاف ہے کہ ایک عورت کا بچہ خدا بنایا جاتا جو انسانی حوائج اور لوازم بشریہ سے کچھ بھی استثناء اپنے اندر نہیں رکھتا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے کامل تحقیقات کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا. اصل یہ ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتار لیا گیا تھا اور وہاں سے بچ کر وہ کشمیر میں چلایا، جہاں اس نے 120 برس کی عمر میں وفات پائی، اور اب تک اس کی قبر خانیار کے محلے میں یوز آصف یا شہزادہ نبی کے نام سے مشہور ہے. اور یہ بات ایسی نہیں ہے جو محکم اور مستحکم دلائل کی بنا پر نہ ہو، بلکہ صلیب کے جو واقعات انجیل میں لکھے ہیں خود ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا. سب سے اول یہ ہے کہ خود مسیح نے اپنی مثال یونس سے دی ہے. کیا یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے تھے یا مر کر؟ اور پھر یہ کہ پیلاطوس کی بیوی نے ایک ہولناک خواب دیکھا تھا جس کی اطلاع پیلاطوس کو بھی اس نے کر دی، اور وہ اس فکر میں ہو گیا کہ اس کو بچایا جاوے، اور اسی لیے پیلاطوس نے مختلف پرایوں میں مسیح کے چھوڑ دینے کی کوشش کی اور آخرکار اپنے ہاتھ دھو کر ثابت کیا کہ میں ایسے بری ہوں. اور پھر جب یہودی کسی طرح ماننے والے نظر نہ آئے تو یہ کوشش کی گئی کہ جمعے کے دن بعد از آپ کو صلیب دی گئی، اور چونکہ صلیب پر بھوک پیاس اور دھوپ وغیرہ کی شدت سے کئی دن رہ کر مصلوب انسان مر جایا کرتا تھا، وہ موقع مسیح کو پیش نہ آیا، کیونکہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ جمعے کے دن غروب ہونے سے پہلے اسے صلیب پر سے نہ اتار لیا جاتا، کیونکہ یہودیوں کی شریعت کے روح سے یہ سخت گناہ تھا کہ کوئی شخص سبت یا سبت سے پہلے رات صلیب پر رہے۔ مسیح کیونکہ جمعے کی آخری گھڑی صلیب پر چڑھایا گیا تھا، اس لیے بعض واقعات آندھی وغیرہ کے پیش آ جانے سے فلفور اتار دیا گیا۔ پھر وہ چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے، ان کی ہڈیاں تو توڑ دی گئی تھیں مگر مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھیں۔ پھر مسیح کی لاش ایک ایسے آدمی کے سپرد کر دی گئی جو مسیح کا شاگرد تھا، اور اصل تو یہ ہے کہ خود پیلاطوس اور اس کی بیوی بھی اس کی مرید تھی۔ چنانچہ پیلاطوس کو عیسائی شہیدوں میں لکھا ہے اور اس کی بیوی کو ولیہ قرار دیا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر مرم عیسیٰ کا نسخہ ہے جس کو مسلمان، یہودی، رومی اور عیسائی اور مجوسی طبیبوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یہ مسیح کے زخموں کے لیے تیار ہوا تھا، اور اس کا نام مرم عیسیٰ، مرم حواریین اور مرم رسل اور مرم شلخہ وغیرہ بھی رکھا۔ کم از کم 1000 کتاب میں یہ نسخہ موجود ہے، اور یہ کوئی عیسائی ثابت نہیں کر سکتا کہ صلیبی زخموں کے سوا اور بھی کبھی کوئی زخم مسیح کو لگے تھے، اور اس وقت حواری بھی موجود تھے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تمام اسباب اگر ایک جا جمع کیے جائیں تو صاف شہادت نہیں دیتے کہ مسیح صلیب پر سے زندہ بچ کر اتر آیا تھا؟ اس پر اس وقت ہم کو کوئی لمبی بحث نہیں کرنی ہے۔ یہودیوں کے جو فرقے متفرق ہو کر افغانستان یا کشمیر میں آ گئے تھے، وہ ان کی تلاش میں ادھر چلے آئے، اور پھر آخر کشمیر ہی میں انہوں نے وفات پائی۔ اور یہ بات انگریز محققوں نے بھی مان لی ہے کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل ہیں۔ چنانچہ برنیئر نے اپنے سفر نامے میں یہ لکھا ہے، اب جبکہ یہ بات ثابت ہے اور واقعات استحیہ کے بنا پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ صلیب پر نہیں مرے بلکہ زندہ اتر آئے، تو پھر کفارہ کا کیا باقی رہا؟ پھر سب سے عجیب تر یہ بات ہے کہ عیسائی جس عورت کی شہادت پر مسیح کو آسمان پر چڑھاتے ہیں، وہ خود ایک اچھے اور شریف چال چلن کی عورت نہ تھی۔ یاد رکھو کہ ایک فیل انسان، پھر اس میں جو اثر یا خاصیت مخفی ہو، خدا تعالی کے ایک فیل اس پر مترتب ہو کر اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلا جب ہم اپنے گھر کی کوڑی کی کھڑکی کو بند کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا فیل ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کا فیل یہ سرزد ہوتا ہے کہ اس کوٹلی میں روشنی اور ہوا کی آمد و رفت بند ہو کر تاریخ ہو جائے گی۔ بس یہ ایک عادت اللہ اور قدیم سے اسی طرح پر چلی آئی ہے، اور اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا کہ انسانی فیل پر خدا کی طرف سے ایک فیل سرزد ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جیسے یہ نظام ظاہری ہے، اندرونی انتظام میں بھی یہی قانون ہے۔ جو شخص صاف دل ہو کر تلاش حق کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں تو کم از کم سلب عقائدی کی حالت میں آتا ہے، تو وہ سچائی کو ضرور پا لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے دل میں پہلے سے ایک بات کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ضد اور تعصب کے حلقوں میں گرفتار دل لے کر آتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا معاندانہ جوش بڑھ کر فطرت کے انوار کو دبا لیتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حق باطل میں تمیز کرنے کی توفیق نہیں پاتا۔ بس خدا تعالیٰ سے پاکیزگی اور ہدایت کے پانے کے لیے خود بھی اپنے اندر ایک پاکیزگی کو پیدا کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ انسان بخل اور تعصب کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کو ہرگز دھوکہ نہ دے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جو شخص تلاش حق کا دعویٰ کر کے نکلتا ہے اور پھر اپنی جگہ پہلے ہی کسی مذہب کے اصول کو فیصلہ کر کے قطعی بھی قرار دے لیتا ہے، وہ دنیا کا طالب ہوتا ہے جو دنیا کی فتح و شکست پر مرتا ہے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کو مانتا ہے، نہیں، میرے نزدیک وہ دہریہ ہے۔ پاک دل جو کسی کی زجر و توبیخ کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو اقرار کر لینے میں ندامت اور شرمساری نہیں پاتا، وہی ہوتا ہے جو حق کو پا لیتا ہے۔ ایسے ہی دل پر خدا کے انوار نازل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ ہرگز ایسے شخص کو ضائع نہیں کرتا جو اس کی جستجو میں قدم رکھتا ہے۔ وہ یقیناً ہے، اور جیسے ہمیشہ سے اس نے انل موجود کہا ہے، اب بھی کہتا ہے۔ جس طرح پر حضرت مسیح پر وحی ہوتی تھی، اسی طرح اب بھی ہوتی ہے۔ मैं सच कहता हूं ये निरा दावा नहीं, इसके साथ रोशन दलायल हैं कि पहले क्या था जो अब नहीं। अब भी वही खुदा है जो सदा से कलाम करता चलाया है, उसने अब भी दुनिया को अपने कलाम से मुनव्वर किया है। एक और जरूरी बात है जो मैं कहनी चाहता हूं और वो कफारे के मुतालिक है। कफारे की असल गर्ज तो यही बताई जाती है कि नजात हासिल हो, और नजात दूसरे अल्फाज में गुनाह की जिंदगी और उसके मौत से बच जाने का नाम है। मगर मैं आप ही से पूछता हूं कि खुदा के लिए इंसाफ करके बताओ कि गुनाह को किसी के खुदकुशी से फलसफियाना तौर पर क्या ताल्लुक है। अगर मसीह ने नजात का मफहूम यही समझा और गुनाहों से बचाने का यही तरीक उन्हें सूझा, तो फिर नाऊज बिल्ला हम ऐसे आदमी को तो रसूल भी नहीं मान सकते, क्योंकि इससे गुनाह रोक नहीं सकते। आपको यूरोप के हालात और लंदन और पेरिस के वाकयात अच्छी तरह मालूम होंगे। बताओ कौन सा पहलू गुनाह का है जो नहीं होता। सबसे बढ़कर जिना तौरात में लिखा है, मगर देखो यह सैलाब किस जोर से इन कौमों में आया है जिनका यकीन है कि मसीह हमारे लिए मरा। इस खुदकुशी के तरीक से तो बेहतर यह था कि मसीह दुआ करता कि और भी उम्र मिले ताकि वह नसीहत और वाजी के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाता। मगर यह सूझी भी तो क्या सूझी। इसके अलावा एक और बात भी है जो मैंने पेश की थी और अब तक किसी ईसाई ने उसका जवाब नहीं दिया, और वो यह है कि मसीह हमारे बदले लानती हुआ। अब लानत के मानों के लिए इब्रानी या अरबी के लुगात निकाल कर देख लो कि मलून किसको कहते हैं। लुगत की किताबों में साफ लिखा हुआ है कि लईन शैतान का नाम है, और मलून वह शख्स होता है जिसका खुदा से कोई ताल्लुक ना हो और वह खुदा से दूर हो। अब ईसाइयों ने बिल इत्तिफाक अपने अकीदे में दाखिल कर लिया है कि मसीह हमारे बदले लानती हुआ, चुनाचे 3 दिन के लिए इसे हाविया में भी रखते हैं। अब ये लानती कुर्बानी जो उनके अकीदे के मुआफिक हुई, नजात से क्या ताल्लुक उसका हुआ। गरज जिस कदर इस पर गौर करते जाएंगे उसी कदर उसकी हकीकत खुलती जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि असल में मसीह के मुतालिक ईसाइयों और यहूदियों दोनों ने इफराद तफरीद से काम लिया है। ईसाइयों ने तो यहां तक इफराद की कि एक आजिज इंसान को जो एक ज़ईफा औरत के पेट से आम आदमियों की तरह पैदा हुआ खुदा बना दिया, और फिर गिराया भी तो यहां तक कि उसे मलून बनाया और हाविया में गिराया। यहूदियों ने तफरीद की यहां तक कि माज अल्लाह इसे वलद जिना करार दिया, और बाद अंग्रेजों ने भी उसे तस्लीम कर लिया और सारा इल्जाम हजरत मरियम पर लगाया। मगर कुरान शरीफ ने आकर दोनों कौमों की गलतियों की इसलाह की। ईसाइयों को बताया कि वह खुदा का रसूल था, खुदा ना था और वह मलून ना था, मरफू था। और यहूदियों को बताया कि वह वलद जिना ना था बल्कि मरियम सदीका औरत थी, अहसनत फरजहा की वजह से इसमें नफ़खे रूह हुआ था। यही इफराद तफरीद इस जमाने में भी हुई है, यही इफराद तफरीद इस जमाने में भी हुई है, और खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं उनकी असल इज्जत को कायम करूं। मुसलमान नावाकफी से उन्हें इंसानी सिवा से बढ़कर करार देने में गलती करते हैं और उनके मौत के रात के हकीकत से नावागिब हैं। ईसाई मसलूब करार देकर मलून बनाते हैं। बस अब वक्त आया है कि मसीह के सर पर से वह इल्जाम दूर किया जावे। ये एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किए थे। बस इस्लाम का किस कदर एहसान मसीह पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों पर पूरा गौर कर लेंगे। मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि जब तक आपकी समझ में कोई बात ना आवे उसे आप बार बार पूछें, वरना यह अच्छा तरीक नहीं है कि एक बात को आप समझे नहीं और कह दें कि हाँ समझ लिया है। इसका नतीजा बुरा होता है। सराजुद्दीन जो यहां आया था उसने ऐसे ही किया और कुछ फायदा ना उठाया। उसने आपको कुछ कहा था मुंशी अब्दुल हक साहब? हाँ, वो मुझे मना करते थे कि वहां मत जाओ, कुछ जरूरत नहीं है। जब हमने एक सच्चाई को पा लिया फिर क्या जरूरत है कि और तलाश करते फिरें। और ये भी उन्होंने कहा था कि जब मैं आया था तो वो मुझे 3 मील तक छोड़ने के लिए आए थे और पसीना आया हुआ था। एडिटर, सलीमुल फितरत लोग हजरत मसीह माऊद की शफकत और हमदर्दी पर गौर करें और उस जोश का अंदाजा करें जो उसकी फितरत में किसी रूह को बचा लेने के लिए है। क्या 3 मील तक जाना माज हमदर्दी ही के लिए न था, वरना मियाँ सराजुद्दीन से क्या गरज थी। अगर फितरत सलीम हो तो आपके जोश हमदर्दी ही से हक्का पता पाले हमारे लिए सच्चा जोश रखने वाले तुझ पर खुदा का सलाम। सलामत बर्त हुआ है मर्द सलामत हजरत मसीह मौत। इस पसीने से उसने ये मुराद ली कि गोया जवाब नहीं आया। अफसोस आप इससे पूछते तो सही कि फिर वो यहां रहकर नमाजें क्यों पढ़ता था, और क्या उसने नहीं कहा था कि मेरी तसली हो गई। मेरे सामने हो तो मैं उसको अलफ देकर पूछूं, सामने होने से कुछ तो शर्म आ जाती है। मुंशी अब्दुल्ला, मैंने नमाजों का हाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि हाँ मैं पढ़ा करता था, और आखिर मैंने कह दिया था कि मैं किसी सर्द मकाम पर जाकर फैसला करूंगा। और यह भी मिस्टर सराजुद्दीन ने कहा था कि मिर्जा साहेब शोहरत पसंद हैं, मैंने 4 सवाल पूछे थे, उनका जवाब छाप दिया। हजरत अख्तर, इसमें तो शोहरत पसंदी की कोई बात नहीं, हम क्यों आपको छुपाते, अगर छुपाते तो गुनाहगार ठहरते और मासीयत होती। खुदा ने जब मुझे मामूर करके भेजा है तो फिर मैं हक का इजहार करूंगा, और जो काम मेरे सुपुर्द हुआ है उसे मखलूक को पहुंचाऊंगा, और इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई शोहरत पसंद कहे या कुछ और। आप उनको फिर खत लिखें कि वो यहां कुछ दिन और रह जाएं। अलगर्स इन बातों में आप मकान के करीब पहुंच गए, और उस वक्त हजरत अफ्तस ने मुंशी अब्दुल हक साहब को मुखातब करके ये फरमाया कि आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान आराम वही पा सकता है जो बेतकल्लुफ हो, बस आपको जिस चीज की जरूरत हो मुझे बिला तकल्लुफ कह दें। फिर जमात को मुखातब करके फरमाया कि देखो ये हमारे मेहमान हैं, और तुम में से आरे को मुनासिब है कि इनसे पूरे अखलाक से पेश आवे, और कोशिश करता रहे कि उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये कहकर आप घर में तशरीफ दे दें। मामूर अगर उन अमूर की जो उस पर खोले जाते हैं इशात ना करे, तो मैं सच सच कहता हूं कि वो मखलूक पर जुल्म करता है, और खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द करदा फर्ज को अंजाम नहीं देता। मामूर का एक ये भी निशान है कि वो इशात हक से नहीं रुकता, और हमें अफसोस होता है जब अंजील में ऐसे फिकरात देखते हैं जिनमें मसीह अपने आप को छुपाने और किसी पर जाहिर न करने की तालीम अपने शागिर्दों को देता है। मामूर मिनल्ला में एक शजाअत होती है, इसलिए वो कभी भी अपने पैगाम पहुंचाने और इशात हक में नहीं डरता। शहादत हक्का का छुपाना सख्त गुनाह है, पर मैं क्यों करे इस हकीकत को छुपा सकता हूं कि खुदा ने मुझ पर खोली है। मेरे नजदीक ये तरीक बहुत ही मुनासिब है जो ये इस तरह पर मुरतब हो जाया करे। आपने अब दोबारा सुन लिया है, इस पर गौर करें, और जो कुछ आपको शक बाकी हो बेशक पूछ लें। मिस्टर अब्दुल हक, मैं इस पर मजीद गौर करूंगा। हजरत मसीह माऊद, मैं आपके इस बात को बहुत पसंद करता हूं कि जल्दी नहीं की, आप बेशक 4-5 रोज तक इस पर काफी गौर कर लें। मिस्टर अब्दुल हक, मैंने आज एक सवाल कुरान शरीफ की जरूरत पर सोचा था, मगर वो इस तकरीर में आ चुका। मैं एक ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि ये जो कहा जाता है कि अंजील में तहरीफ हो गई है, अगर कोई ये पूछे कि असल कहां है, तो उसका क्या जवाब है? हजरत मसीह माऊद, ये सवाल आपका एक नया सवाल है और पहले सवालों से अलग है। मैं चाहता हूं तदाखुल ना हो। मैं इस सवाल का जवाब बयान करूंगा, मगर अव्वल मुनासिब यही है कि आप अपने सवालों के जवाब पर गौर करके और जो कुछ उनके मुतालिक पूछना हो पूछ लें। सो जब वो तय हो जाएं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर तदाखुल को मैं मुनासिब नहीं समझता। जैसे तदाखुल तमाम दुरुस्त नहीं है, यानी एक खाना खाया फिर कुछ और खा लिया फिर कुछ और, इसका नतीजा यही होगा कि सूए हजम होकर हैजा या कै या किसी और बीमारी की नौबत आए। इसी तरह तदाखुल कलाम मना है, तदाखुल कलाम से कोई बात महफूज नहीं रह सकती और इंसान इससे कोई फायदा उठा नहीं सकता।
بلکہ وہ وقت بالکل ضائع چلا جاتا ہے۔ میری عین مراد یہی ہے کہ یہ سوالات آپ کے بعد ترتیب ہوں اور ہر سوال کی ایک مد رکھی جاوے اور اس کو دوسرا سوال قرار دے لیا جاوے۔ اس وقت میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں خلط محفوظ کر کے اپنا وقت ضائع کروں اور آپ کو فائدے سے محروم رکھوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا فائدہ پہنچاؤں جو میرے امکان اور طاقت میں ہے، اور اس کے لیے میری رائے میں یہی طریق مناسب ہے جو اختیار کیا گیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب دیتے وقت آپ کو بتاؤں گا کہ تعریف کے خیالات شروع میں مسلمانوں سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ انجیل کے ماننے والوں ہی کی طرف سے ان خیالات کی ابتدا ہوئی ہے، اور میں اس کو جیسا میں نے کہا ہے اور دوسرے وقت پر رکھتا ہوں جب آپ پہلے سوالوں کے جوابات سمجھیں گے۔ جو لوگ بحث مباحثہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور تلاش حق ان کا مقصد نہیں ہوتا، وہ ایک ہی جلسے میں سب کچھ طے کر لینا چاہتے ہیں۔ میں اس کو مذہبی قمار بازی کہتا ہوں، جیسے قمار باز اپنی چابک دستی اور چالاکی سے ہاتھ مارنا چاہتے ہیں، اسی طرح پر یہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم نے تجربے سے دیکھ لیا ہے کہ اصل بات کو چھپاتے ہیں اور فرضی اور خیالی باتیں پیش کرتے ہیں۔ بس میں اس کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں کہ انسان مذہبی قمار بازی کے لیے دست دراز ہو اور خدا کا ذرا بھی خوف اور حیا نہ کر کے اپنی چالاکیوں سے کام لے۔ یہ مذہبی قمار بازی کب ہوتی ہے؟ جب دنیا کی ہار جیت اور خیالی فتح و شکست مد نظر ہو اور آپ اور ہم آسروں کی نگاہ میں واہ واہ سننے اور فتح یاب کہلانے کا خیال دن میں ہو۔ یہ قمار بازی دنیا کے قمار بازی سے بہت ہی بڑھ کر نقصان رساں ہے، کیونکہ اس میں تو صرف مال کا ضیاع ہے، مگر اس قمار بازی میں دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، اور تمام اخلاقی اور روحانی قوتیں جو انسان کو اعلیٰ درجے کے کمالات کا وارث بنا سکتی ہیں ہار دی جاتی ہیں، اور اس متاع کے ہارنے سے جو رنج پیدا ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ پس اس قمار بازی کے خیال کو کبھی پاس پہ آنے نہیں دینا چاہیے اگر مقصد عظیم یہ ہو کہ راست بازوں کے نور سے حصہ ملے، کبھی کوئی شخص اس نور کو نہیں پا سکتا اور اس متاع کو محفوظ نہیں رکھ سکتا جو فطرت سلیم اس کے پاس ہے۔ جب تک حق گوئی اور حق جوئی اور پھر قبول حق کے لیے ساری دنیا کو اس کے سامنے مردہ قرار نہ دے لے اور ان امور کے لیے خدا تعالیٰ سے قید کرے، جو ایسا ہے خدا تعالیٰ سے نہیں کرتا، وہ خدا کو مان کر بھی دریہ ہے۔ ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے امراض کا بحران ہوتا ہے، اس طرح پر مختلف ملتوں اور مذہبوں کے بحران کے یہ ایام ہیں، شیطان کی بھی یہ آخری جنگ ہے، اس لیے وہ اپنے تمام آلات حرب و ضرب لے کر حق کے مقابلہ میں نکلا ہے، اور وہ پورے زور اور پوری طاقت سے کوشش کرتا ہے کہ حق پر غلبہ پاوے، مگر خود اسے بھی یقین کامل ہے کہ اس کی ساری کوشش بے سود اور بے فائدہ ہوگی، اور وہ بہت جلد وہ وقت آتا ہے کہ شیطان مارا جاوے گا اور ملائک کی فتح ہوگی، مگر بہیں ہما وہ اپنی پوری طاقت سے اس وقت میدان میں آیا ہے، اور اس کے بالمقابل حق بھی ہے، اور اس کے سامان اور ہتھیار بھی آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دونوں میدان میں ہیں۔ بس تم کو واجب ہے کہ حق کا ساتھ دو، اور میں نے بارہا اس امر کو بیان کیا ہے، اور اب پھر بتاتا ہوں کہ حق کی شناخت کے واسطے تین نشان ہیں، ان پر اگر پرکھ لوگے تو تم کو شیطان دھوکہ نہ دے سکے گا، اور نہ اس نے اپنی طرف سے التباس حق و باطل کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور وہ نشان یہ ہے: اول، نصوص سریعہ، یعنی جو معتقدات ہم رکھتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا نام و نشان خدا تعالیٰ کی کتاب میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں، اگر اس کے متعلق منقولی شہادت یعنی نصوص سریعہ قطعیہ نہ ہو تو خود سوچنا چاہیے کہ اس کو کہاں تک وقت دی جا سکتی ہے۔ مثلاً جیسے کیمیا گر کہتا ہے کہ میں 1000 کا 10000 کر دیتا ہوں، تو کیا ضروری نہیں کہ ہمیں علم ہو کہ پہلے کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں، لیکن جب ہم اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں نے ایسی باتوں میں آ کر نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک کیمیا گر اسی طرح پر دو آدمیوں کو ایک ہی وقت میں ठक कर ले गया। गरज पहला निशान नसूस सरिया का है, इसके जरिया अगर हम ईसाइयों के अकायद को परखने लगे तो साफ मालूम हो जाएगा कि निरा मुलम्मा है, हक की चमक इसमें नहीं है। जैसा कि मैंने कल बयान किया था कि तसलीस और यसू की खुदाई की बाबत अगर यहूदियों से पूछा जावे और उनकी किताबों को टटोला जावे तो साफ जवाब है कि वो कभी तसलीस के कायल न थे और न कभी उन्होंने किसी जिस्मानी खुदा की बाबत अपनी किताब में पढ़ा था जो किसी औरत के पेट से आम बच्चों की तरह हैज के खून से परवरिश पाकर 9 महीने के बाद पैदा होने वाला हो और इंसानों के सारे दुख खसरा चेचक वगैरह जो इंसानों को होते हैं उठाकर आकर यहूदियों के हाथ से मार खाता हुआ सलीब पर चढ़ाया जाएगा और फिर मलून होकर 3 दिन हाविया में रहेगा, या बाप बेटा रूल कुदस के मजमुआ और मुरक्कब खुदाई का जिक्र उनकी किताबों में कहीं होता। अगर है तो हम ईसाइयों से एक अरसे से सवाल करते रहे हैं, वो दिखाएं। बरखिलाफ इसके हम ये देखते हैं कि यहूदियों ने मिन जुमला और एतराजों के जो उस पर किए सबसे बड़ा एतराज यही था कि ये खुदा का बेटा और खुदा बनता है, ये कुफ्र है। अगर यहूदियों ने तौरात और नबियों के सहीफों में ये तालीम पाई थी कि दुनिया में खुद खुदा और उसके बेटे भी मारे खाने के लिए आया करते हैं और उन्हें 10-5 को देखा था तो फिर इनकार की वजह क्या हो सकती थी। असल हकीकत यही है कि इस मेयार पर यह अकीदा कभी पूरा नहीं उतर सकता, इसलिए कि इसमें हकानियत की रूह नहीं है। दूसरा तरीक शनाख्त हक और अहले हक का यह है कि अक्ल सलीम भी उनकी उम्मीद और मोमिन हो। अक्ल एक ऐसी चीज है कि अगर उसे छोड़ दो तो दीन और दुनिया दोनों के कामों में फतूर पैदा होता है। अब अक्ल के मेयार पर उसको कसा जावे तो वह दूर से नकायत को रद्द करती है। क्या अक्ल के नजदीक ये बात काबिल तस्लीम हो सकती है कि एक आजिज मखलूक भी जिसमें इंसानियत के सारे लवाजिम और बशरी कमजोरियों के सारे नमूने मौजूद हैं खुदा हो सकता है? क्या अक्ल इस बात को एक लम्हे के लिए भी रवा रख सकती है कि मखलूक अपने खालिक को कोड़े मारे और खुदा के बंदे अपने कादिर खुदा के मुंह पर टूकें और उसको पकड़ें और सूली पर खींचें और वो ये सारी जिल्ल देकर और खुदा होकर अपनी रुसवाई का तमाशा दिखाता रहे? क्या अकल मान लेती है कि एक औरत का बच्चा जो 9 महीने तक पेट में रहे और खून हैज खावे और आखिर आम बच्चों की तरह चिल्लाता हुआ शर्मगाह से पैदा हो वो खुदा होता है? क्या किसी दिल को इस पर इत्मीनान हो सकता है कि एक शख्स खुदा कहलाकर सारी रात मौत से बचने के लिए दुआ करता रहे और कबूल ना हो? ऐसे कभी अकल ये तजवीज नहीं कर सकती कि किसी के खुदकुशी से दूसरे के गुनाह बख्शे जाते हैं। अगर मसीह के रोटी खाने से हवारियों के पेट भर जाते थे और अकल के नजदीक ये जायज है तो शायद ये भी सच हो कि किसी के दर्द सर का इलाज अपने सर में पत्थर मारना भी है। तीसरा जरिया शनाख्त का यह है कि खुदा ताला कभी सच्चे मजहब को जाया नहीं करता और अहले हक को हरगिज नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अल्लाह ताला का बाग है और कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि एक शख्स बाग लगाकर अपने बाग की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो जावे। नहीं बल्कि उसकी आपपाशी शाख तराशी और हिफाजत वगैरह तमाम अमूर का जो उसकी सरसब्जी और तदाबी के लिए जरूरी है पूरा एहतमाम करता है। इसी तरह पर अल्लाह ताला अपने रास्त बाजों और दी हुई सदाकतों की ताईद के लिए हमेशा ताजा बताजा ताईदात देता रहता है जिनके रोशनी में सादिक चलता है और शनाख्त किया जाता है। अब ईसाइयों के अकायद और मजहब को इस मेयार पर भी आजमा कर देख लो कि इनमें बजुस बोसीदा हड्डियों और मुर्दा बातों के और क्या रखा है। बिल इतफाक वो मानते हैं कि उनमें आज एक भी ऐसा शख्स नहीं जो अपने मजहब की सदाकत और खून मसीह की सच्चाई पर अपने निशानात की मोल लगा सके। ये तो बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि अंजील के करारदादा निशानों के मुआफिक तो शायद ईमानदार होना भी एक अमरे मुहाल होगा। अच्छा, जिंदा निशानात को तो जाने दो। ईसाई मजहब जो अपने ताईदी निशानों के लिए
مسیح کی قبر کا پتہ دیتا ہے کہ اس نے فلاں قبر سے مردہ اٹھایا تھا، وہ بجوز قصوں کے اور کیا وقت رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے بار ہاں کہا ہے کہ یہ سلب امراض کے عجوبے جو بعض ہندو سنیاسی بھی کرتے ہیں اور اس ترقی کے زمانے میں مس مریضوں والے بھی دکھاتے ہیں، آج کوئی معجزات کے رنگ میں نہیں مان سکتا، اور پیشگوئی ہی ایک ایسا زبردست نشان ہے جو ہر زمانے میں قابل عزت سمجھا جاتا ہے۔ مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسیح کی جو پیشگوئیاں انجیل میں درج ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر ہنسی آتی ہے کہ قید پڑیں گے، زلزلے آئیں گے، مرغ بانگ دے گا وغیرہ۔ اب ہر ایک گاؤں میں جا کر دیکھو کہ ہر وقت مرغ بانگ دیتے ہیں یا نہیں، اور قید اور زلزلے بالکل معمولی باتیں ہیں جو آج کل کے مدبر تو ایسے بھی بڑھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت طوفان آئے گا اور فلاں وقت بارش ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو دیکھو کہ کس طرح پر 600 سال پہلے کہا کہ ایک آگ نکلے گی جو سبزے کو چھوڑے گی اور پتھر کو گلائے گی، اور وہ پوری ہوئی۔ اس قسم کی درخشاں پیشگوئیاں تو پیش کریں، میں نے 1000 روپے کے انعام کا اشتہار مسیح کی پیشگوئیوں کے لیے دیا تھا، مگر آج تک کسی عیسائی نے ثابت نہ کیا کہ مسیح کی پیشگوئیاں ثبوت کی قوت اور تعداد میں میری پیشگوئیوں سے بڑھ کر ہیں، جن کا گواہ سارا جہان ہے۔ مسیح کے معجزات جو قصص کے رنگ میں ہیں، ان میں سے کوئی فوق العادت تائید الہی کا پتہ نہیں رکھتا، جبکہ آج اس سے بڑھ کر طبی کرشمے اور عجائبات دیکھے جاتے ہیں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود انجیل میں لکھا ہے کہ ایک تالاب تھا جس میں ایک وقت پر غسل کرنے والے شفا پا لیتے تھے، اور اب تک یورپ کے بعض ملکوں میں ایسے چشمے پائے جاتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں بھی بعض چشموں یا کنوؤں کے پانی میں ایسی تاثیر ہوتی ہے۔ تھوڑے دن ہوئے اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ ایک کنویں کے پانی سے جزامی اچھے ہونے لگے، اب عیسائی مذہب کے کن تائیدی نشانوں کو ہم دیکھیں، پچھلوں کا یہ حال ہے اور اب کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اسی طرح پر ہی اگر مان لینا ہے تو ہندوؤں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان کے 33 کروڑ دیوتاؤں کو نہ مانا جائے اور پرانوں کے قصوں کو تسلیم نہ کیا جائے؟ دیانند نے ایک جدید طریق نکال کر ہندوؤں کے مذہب پر تو ہاتھ صاف کیا، کیا رام کا نام وید میں نہیں ہے، مگر خود جو کچھ ویدوں کا خلاصہ پیش کیا وہ بھی ایک گند نکالا۔ مذہب کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں، اور اصل میں ہر مذہب کا خلاصہ ان دو ہی باتوں پر آ کر ٹھہرتا ہے، یعنی حق اللہ اور حق العباد، مگر ان دونوں ہی کے متعلق اس نے گند پیش کیا اور اسے وید کی تعلیم کا عطر بتایا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق دو ہی ہیں، ایک خدا کے حق کہ اسے کس طرح پر مانا جائے اور کس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے، دوم بندوں کے حقوق یعنی اس کے مخلوق کے ساتھ کیسی ہمدردی اور مواصلات کرنی چاہیے۔ جو کچھ بتایا ہے وہ میں پھر بتاؤں گا، پہلے یہ ظاہر کر دوں کہ عیسائیوں نے بھی ان دونوں اصولوں میں سخت بیہودہ پن ظاہر کیا ہے۔ حق اللہ میں تو دیکھ لیا کہ انہوں نے اس خدا کو چھوڑ دیا جو موسیٰ اور دیگر راست بازوں اور پاکیزہ لوگوں پر ظاہر ہوا تھا، اور ایک عاجز انسان کو خدا بنا لیا، اور حقوق العباد کی وہ مٹی پلیت کی کہ کس طرح پر وہ درست ہونے میں، کسی طرح پر وہ درست ہونے میں نہیں آتی۔ انجیل کی ساری تعلیم ایک ہی طرف جھکی ہوئی ہے، اور انسان کی کل قوتوں کی مربی نہیں ہو سکتی، اول تو کفارے کا مسئلہ مان کر پھر حقوق العباد کے اطراف سے بچنے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں مل سکتی ہے، کیونکہ جب یہ مان لیا گیا ہے کہ مسیح کے خون نے گناہوں کے نجاست کو دور کر دیا ہے اور دھو دیا ہے، حالانکہ عام طور پر بھی خون سے کوئی نجاست دور نہیں ہو سکتی، تو پھر عیسائی بتائیں کہ وہ کون سی بات ہے جو حقیقت میں انہیں روک سکتی ہے کہ وہ دنیا میں فساد نہ کریں، اور کیوں کا یقین کریں؟ چوری کرنے، بیگانہ مال لینے، ڈاکہ زنی، خون کرنے، جھوٹی گواہی دینے پر کچھ سزا ملے گی، اگر باوجود کفارے پر ایمان لانے کے بھی گناہ گناہ ہی ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کفارے کے کیا معنی ہیں اور عیسائیوں نے کیا پایا۔ غرض حقوق العباد کو پوری طور پر ادا کرنے اور بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوتوں کا مالک بنا کر بھیجا تھا، اور اس سے منشا یہی تھا کہ اپنے مال پر ہم ان قوتوں سے کام دے کر نوع انسان کو فائدہ پہنچائیں۔ مگر انجیل کا سارا زور حلم اور نرمی کی قوت پر ہے، حالانکہ یہ قوت بعض موقعوں پر زہر قاتل کی تاثیر رکھتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ تمدنی زندگی جو مختلف طبائع کے اختراعات اور ترکیب سے بنی ہے، اپنی ترکیب اور صورت ہی میں بالطبع یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے تمام قوا کو محل اور موقع پر استعمال کریں، لیکن انجیل محل اور موقع شناسی کو تو پسے پچ ڈالتی ہے اور اندھا دھند ایک ہی عمل کی تعلیم دیتی ہے۔ کیا ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دینا عملی صورت میں بھی آ سکتا ہے، اور کرتا مانگنے والے کو چوڑا دینے والے آپ نے بھی دیکھے ہیں، اور کیا کوئی آدمی جو انجیل کی تعلیم کا عاشق ہزار ہو کبھی گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی شریف اور ناپکار انسان اس کی بیوی پر حملہ کرے تو وہ لڑکی بھی پیش کر دے؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح پر ہم کو اپنے جسم کی صحت اور صلاحیت کے لیے ضرور ہے کہ مختلف قسم کی غذائیں موسم اور فصل کے لحاظ سے کھائیں اور مختلف قسم کے لباس پہنے، ویسے ہی روح کی صلاحیت اور اس کی قوتوں اور خواص کے نشو و نما کے واسطے لازم ہے کہ اس قاعدے کو مد نظر رکھیں۔ جسمانی تمدن میں جس طرح پر گرم سرد نرم سخت حرکت و سکون کی رعایت رکھنی ضروری ہے، اسی طرح پر روحانی صحت کے لیے مختلف قوتوں کا عطا ہونا ایسی صاف دلیل اس امر کی ہے کہ روح کی بھلائی کے لیے ان سے کام لینا ضروری ہے، اور اگر ان مختلف قوتوں سے ہم کام نہیں لیتے یا نہ لینے کی تعلیم دیتے ہیں تو ایک خدا ترس اور غیور انسان کی نگاہ میں ایسا معلم خدا کی توہین کرنے والا ٹھہرے گا، کیونکہ وہ اپنے اس طریق سے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے یہ قوتیں لگ پیدا کی ہیں۔ پس اگر انجیل ایک ہی قوت پر زور دیتی ہے تو میں آپ سے انصافاً پوچھتا ہوں کہ خدا سے ڈر کر بتائیں کہ یہ خدا کے فعل کی حد تک نہیں ہے کہ اس نے مختلف قوتیں اور استعدادیں انسان کے روح میں رکھتی ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ صرف نرمی اور حلمی کی قوت سے ساری قوتوں کا نشو و نما ہو سکتا ہے تو اس کی دانش مندی میں کوئی شک کرے گا، بحالے کہ خود خدا کے صفات بھی مختلف ہیں اور ان سے مختلف افعال کو صدور ہوتا ہے، اور خود کوئی عیسائی پادری ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ مثلا سردی کے ایام میں بھی گرمی کے لباس سے کام لے اور دیسی غذاؤں پر گزارا کرے، یہ ساری عمر ماں ہی کا دودھ پیتا رہے، یہ بچپن کے چھوٹے چھوٹے کرتے پجامے پہنا کرے۔ غرض اس قسم کی تعلیم پیش کرتے ہوئے شرم آ جاتی ہے۔ اگر ایمان اور خدا کا خوف ہو، اگر نرمی اور حلمی کافی تھا تو پھر کیا یہ مصیبت پڑی کہ انجیل کے ماننے والوں کو دیوانی فوجداری جرائم کے سزاؤں کے لیے قانون بنانے پڑے اور سیاست اور ملک داری کے آئین کی ضرورت ہوئی؟ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیرنے والوں کو فوجوں اور پولیس کی کیا ضرورت؟ خدا کے لیے کوئی غور کرے، پس اس رسول نے تمام حقوق اور عبادت پر پانی پھیر دیا ہے جبکہ ساری قوتوں ہی کا خون کر دیا۔ اب اس کے مقابل میں دیکھو کہ اسلام نے کیسی تعلیم دی اور کس طرح پر ساری قوتوں اور طاقتوں کا تکفل فرمایا۔ اسلام نے سب سے اول یہ بتایا ہے کہ کوئی قوت اور طاقت جو انسان کو دی گئی ہے فی نفس ہی وہ بری نہیں ہے، بلکہ اس کی افراد یا تفرید اور برا استعمال اسے اخلاق زمیمہ کی ذیل میں داخل کرتا ہے، اور اس کا برمل اور اعتدال پر استعمال ہی اخلاق ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو دوسری قوموں نے نہیں سمجھا اور قرآن نے جس کو بیان کیا ہے۔ اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر وہ کہتا ہے جزاء سیئات سیئات مثلها فمن عفا واصلح، الشورى آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے لیکن جس نے عفو کیا اور اس عفو میں اصلاح بھی ہو۔ عفو کو تو ضرور رکھا ہے مگر یہ نہیں کہ اس عفو سے شریر اپنی شرارت میں بڑھے، یہ تمدن اور سیاست کے اصولوں اور انتظام میں کوئی خلل واقع ہو، بلکہ ایسے موقع پر سزا ضروری ہے۔ عفو اصلاحی کی حالت میں روا رکھا گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ تعلیم انسانی اخلاق کے متمم اور مکمل ہو سکتی ہے یا نیرے تماچے کھانے؟ قانون قدرت بھی پکار کر اسی کی تائید کرتا ہے اور عملی طور پر بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے۔ انجیل پر عمل کرنا ہے تو پھر آج ساری عدالتیں بند کر دو اور 2 دن کے لیے پولیس اور پیرا اٹھا دو، تو دیکھو کہ انجیل کے ماننے سے کس قدر خون کے دریا بہتے ہیں۔ اور انجیل کی تعلیم اگر ناقص اور ادھوری نہ ہوتی تو سلاطین کو جدید قوانین کیوں بنانے پڑتے؟ غرض یہ حقوق العباد پر انجیل کی تعلیم کا اثر ہے. اب میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیانند نے جو وید کا خلاصہ ان دونوں اصولوں کے روح سے پیش کیا ہے وہ کیا ہے. حق اللہ کے متعلق تو اس نے یہ ظلم کیا ہے کہ مان لیا ہے کہ خدا کسی چیز کا بھی خالق نہیں ہے، بلکہ یہ ذرات اور ارواح خود بخود ہی اس کی طرح ہیں، وہ صرف ان کا جوڑنے جاڑنے والا ہے، جس کو عربی زبان میں مؤلف کہتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر حق اللہ کا اطلاق اور کیا ہوگا کہ اس کی ساری صفات ہی کو اڑا دیا اور عظیم الشان صفت خالقیت کا زور سے انکار کیا گیا، جبکہ وہ جوڑنے جاڑنے والا ہی ہے. تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جاوے کہ وہ ایک وقت مر بھی جاوے گا تو اس سے مخلوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے اسے پیدا ہی نہیں کیا تو وہ اپنے وجود کے بقا اور قیام میں قائم بھی ذات ہیں، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جوڑنے جاننے سے اس کا کوئی حق اور قدرت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ اجسام اور روحوں میں مختلف قوتیں اتصال انفصال کی بھی موجود ہیں. روح میں بڑی بڑی قوتیں ہیں، جیسے کشف کی قوت، انسانی روح جیسی یہ قوت دکھا سکتا ہے اور کسی کا روح نہیں دکھا سکتا، مثلا گائے یا بیل کا. اور افسوس ہے کہ آریہ نروا کو بھی ماں ان کی قوتوں اور خواص کے خدا کے مخلوق نہیں سمجھتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اشیاء اجسام اور اروا خود بخود قائم بذات ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں، تو وجود باری پر ان کے وجود سے کیا دلیل لی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوٹا ایک قدم چل سکتا ہے، دوسرے قدم پر اس کے نہ چلنے کی کیا وجہ؟ باری پر دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں. اول تو مصنوع کو دیکھ کر سانے کے وجود کی طرف ہم انتقال ذہن کا کرتے ہیں، وہ تو یہاں مفقود ہے کیونکہ اس نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا. کچھ پیدا کیا ہو تو اس سے وجود خالق پر دلیل پیدا کریں. اور یا دوسری صورت خوارق اور مجزات کی ہوتی ہے، اس سے وجود باری پر زبردست دلیل قائم ہوتی ہے. مگر اس کے لیے دیانند نے اور سب آریوں نے اعتراف کیا ہے کہ وید میں کسی پیشگوئی یا خارق عادت امر کا ذکر نہیں اور موجزہ کچھ چیز ہی نہیں ہے. اب بتاؤ کون سی صورت خدا کی ہستی پر دلیل قائم کرنے کی ان کے عقیدے کے روح سے رہی؟ اور پھر ان کا ایسا خدا ہے کہ کوئی ساری عمر کتنی محنت و مشقت سے اس کی عبادت کرے مگر اس کو ابدی نجات ملے گی ہی نہیں، ہمیشہ جونوں کے چکر میں اسے چلنا پڑے گا، کبھی کیڑا مکوڑا اور کبھی کچھ بننا ہوگا. حقوق العباد کے متعلق اتنا ہی کافی ہے کہ ان میں نیوگ کا مسئلہ موجود ہے کہ اگر ایک عورت کے اپنے خامن سے اولاد نہ ہوتی ہو تو وہ کسی دوسرے مرد سے ہم بستر ہو کر اولاد پیدا کر لے، اور کھانے پینے مخبیات اور بستر وغیرہ کے سارے اخراجات اس بیرج داتا کے اس خامن کے ذمہ ہوں گے جو اپنی عورت کو اس سے اولاد لینے کی اجازت دیتا ہے. اس سے بڑھ کر قابل شرم اور کیا بات ہوگی؟ یہ تو مختصر سا نمونہ ہے. یہاں قادیان میں پنڈت سومراج ایک مدرس تھا جو آریہ ہے، اس کو میں نے ایک جماعت کے روبرو بلایا جس میں بعض ہندو بھی تھے، اور اس سے یہ مسئلہ پوچھا تو اس نے کہا ہاں ہاں جی کیا مذاق ہے. اب ہمیں تو اس کے منہ سے یہ سن کر تعجب بھی ہوا، دوسرے ہندو رام رام کہنے لگے. میں نے سن کر کہا کہ بس آپ جائیے، غرض یہ ہے ان میں حقوق العباد کا لحاظ. مسٹر عبدالحق صاحب، میں نے آپ کی کتاب آریہ دھرم پڑھی ہے، حضرت مسیح موعود، ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر سچا مذہب اور سچا عقیدہ ان تین نشانوں یعنی نصوص، عقل اور تائید سماوی سے شناخت کیا جاتا ہے. اور عیسائی مذہب کی بابت میں نے مختلف پہلوؤں سے مختصر طور پر آپ کو دکھایا ہے کہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا. یہودیوں کی کتابوں میں استثلیث اور کفارے کا کوئی پتہ نہیں، اور کبھی وہ بیٹے خدا کے منتظر ہی نہیں تھے، اور عقل دور سے دھکے دیتی ہے. نشانات کا یہ حال کہ ایمانداروں کے نشان کا پایا جانا بھی مشکل ہے. ایک بار فتح مسیح نام ایک عیسائی نے کہا تھا کہ مجھے الہام ہوتا ہے. میں نے جب اسے کہا کہ تو پیشگوئی کر تو گھبرایا اور مجھے کہا کہ ایک مضمون بند لفافے میں رکھا جاوے اور اب اس کا مضمون بتاویں. مجھے خدا تعالیٰ نے اطلاع دی کہ تو اس کو قبول کر لے. جب میں اس کو بھی قبول کر لیا تو کئی سو آدمیوں کے مجمع میں آخر پادری وائٹ بریکٹ نے کہا کہ یہ فتح مسیح جھوٹا ہے. غرض حق ایک ایسی چیز ہے کہ اپنے ساتھ نصوص اور عقل کی شہادت کے علاوہ نور کی شہادت بھی رکھتا ہے، اور یہ شہادت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور یہی ایک نشان مذہب کی زندگی کا ہے، کیونکہ جو مذہب زندہ خدا کی طرف سے ہے اس میں ہمیشہ زندگی کی روح کو پایا جانا ضروری ہے، تا اس کے زندہ خدا سے تعلق ہونے پر ایک روشن نشان ہو، مگر عیسائیوں میں یہ ہرگز نہیں ہے۔ حالانکہ زمانے میں جو سائنس اور ترقی کا زمانہ کہلاتا ہے، ایسے خارق عادت نشانوں کی بڑی بھاری ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر چرائد ہوں۔ اب اس وقت اگر کوئی عیسائی مسیح کے گزشتہ معجزات، جن کی ساری رونق تالاب کی تاثیر دور کر دیتی ہے، سنا کر اس کی خدائی منوانا چاہے، تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ خود کوئی کرشمہ دکھائے، ورنہ آج کوئی منطق یا فلسفہ ایسا نہیں ہے جو ایسے انسان کی خدائی کو ثابت کر دکھائے جو ساری رات روتا رہے اور اس کی دعا بھی قبول نہ ہو، اور جس کی زندگی کے واقعات نے اسے ایک ادنا درجے کا انسان ثابت کیا ہو۔ بس میں دعوے سے کہتا ہوں، اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس میں سچا ہوں، اور تجربہ اور نشانات کے کثیر تعداد نے میری سچائی کا روشن کر دیا ہے کہ اگر یسوع مسیح زندہ خدا ہے اور وہ اپنے صلیب برداروں کے نجات کا باعث ہوا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، باوجود ہے کہ اس کی خود دعا قبول نہیں ہوئی، تو کسی پادری یا رائب کو میرے مقابلے پر پیش کرو کہ وہ یسوع مسیح سے مدد اور توفیق پا کر تو خارق عادت نشان دکھانے میں دکھائے، اور فرمایا کا توفیق پا کر کوئی خارق عادت نشان دکھائے۔ میں اب میدان میں کھڑا ہوں اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں اپنے خدا کو دیکھتا ہوں، وہ ہر وقت میرے سامنے میرے ساتھ ہے۔ میں پکار کر کہتا ہوں مسیح کو مجھ پر زیادت نہیں، کیونکہ میں نور محمدی کا قائم مقام ہوں جو ہمیشہ اپنے روشنی سے زندگی کے نشان قائم کرتا ہے۔ اس سے پڑھ کر اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تسلی پانے کے لیے اور زندہ خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ روح میں ایک تڑپ اور پیاس ہے، اور اس کی تسلی آسمانی تائیدوں نشانوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ عیسائیوں میں یہ نور اور زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور زندگی میرے پاس ہے۔ میں 26 برس سے اشتہار دے رہا ہوں، اور تعجب کی بات ہے کہ کوئی عیسائی پادری مقابلہ پر نہیں آتا۔ اگر ان کے پاس نشانات ہیں تو وہ کیوں انجیل کے جلال کے لیے پیش نہیں کرتے؟ ایک بار میں نے 16,000 اشتہار انگریزی اردو میں چھاپ کر تقسیم کیے، جن میں سے آپ بھی کچھ ہمارے دفتر میں ہوں گے، مگر ایک بھی نہ اٹھا جو یسوع کے خدائی کا کرشمہ دکھاتا اور اس بک کی حمایت کرتا۔ اصل میں وہاں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ پیش کیا کرے۔ مختصر یہ کہ آپ کی شناخت کے لیے یہ 3 ذریعے ہیں، اور عیسائی مذہب میں تینوں مفقود ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو اچھا موقع مل گیا ہے اور آپ جہاں آ گئے ہیں، ان تقریروں کی ترتیب سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ ان کو خوب غور سے سن لیا کریں، اور پھر جب آپ کو اس میں کچھ کلام باقی نہ ہو تو اس پر دستخط کر دیا کریں، تاکہ ہمارا یہ وقت ضائع نہ جاوے اور سود مند ثابت ہو۔ سراج الدین کے لیے جو وقت ہم نے دیا ہے، اگر اس طرح پر تقریر لکھی جاتی تو ایک حجت رہتی۔ اس نے اپنے عمل سے دوسروں کو بھی بدزنی کا موقع دیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک سے جب ایک جگہ سچائی کو توڑتا ہے، وہ دوسری جگہ سچائی سے کیوں کا پیار کر سکتا ہے؟ مسٹر عبدالحق، ہاں مجھے دستخط کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے، اور میرے اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت مسیح ماؤس، بات یہ ہے کہ ساری جرت دل کی پاکیزگی سے پیدا ہوتی ہے، اگر دل صاف ہے تو اسے کوئی بات روک نہیں سکتی۔ مسٹر عبدالحق، میں نے جب یہاں آنے کا ارادہ کیا تو ایک عیسائی سے ذکر کیا تو اس نے آپ کو گالی دی، اور مجھے یہ ناگوار معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بری بات ہے، گالی دینے کے کیا معنی؟ اس نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ میں نے کہا انجیل میں تو لکھا ہے کہ دشمنوں سے پیار کرو، یہ کہاں لکھا ہے کہ دشمنوں کو گالی دو؟ پھر میں نے مسٹر سراج دین سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے بھی اس کو اچھا نہ سمجھا۔ بعض آدمیوں کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی۔ حضرت مسیح ماؤد، گالیاں دیتے ہیں اس کی تو مجھے پرواہ نہیں ہے، بہت سے خطوط گالیوں کے آتے ہیں جن کا مجھے محصول بھی دینا پڑتا ہے، اور کھولتا ہوں تو گالیاں ہوتی ہیں، اشتہاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں، اور اب تو کھلے لفافوں پر گالیاں لے کر بھیجتے ہیں، مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ اور خدا کا نور کہیں بچ سکتا ہے؟ ہمیشہ نبیوں راست بازوں کے ساتھ ناشکروں نے یہی سلوک کیا ہے۔ ہم جس کے نفس قدم پر آئے ہیں، مسیح ناصری، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تک ناپاک تباہ لوگ گالیاں دیتے ہیں،
मैं तो बड़ी नौ इंसान का हकीकी खैर खा हूं, जो मुझे दुश्मन समझता है वो खुद अपनी जान का दुश्मन है। और हजरत ने फिर फरमाया कि आप मेहमान हैं, आपको जिस चीज की तकलीफ हो मुझे बेतकल्लुफ कहें, क्योंकि मैं तो अंदर रहता हूँ और नहीं मालूम होता कि किसकी आपको क्या जरूरत है। आजकल मेहमानों की गफलत की वजह से बाज औकात खादिम भी गफलत कर सकते हैं। आप अगर जुबानी कहना पसंद न करें तो मुझे लेकर भेज दिया करें, मेहमान नवाजी तो मेरा फर्ज है।